اصل میں آج کی موضوع کے اعتبار سے میں یہ قدر بحث نہیں کروں گا کہ سیدنا مسیح کی پیدائش فطری انداز میں ہوئی یا غیر فطری انداز میں ہوئی یا ما فوق الفطرت انداز میں ہوئی، کیونکہ عقائد کی بحث نہیں ہے. سوال صرف اتنا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ میں سے کوئی آدمی بھی تقریباً مجھے جہاں تک معلوم ہے فریسول کے بارے میں نہیں جانتا. فریسول وہ صاحب تھے جنہوں نے موٹی موٹی تین کتابیں لکھی، ایک یہودیت کے حق میں، ایک عیسائیت کی تردید میں، ایک اسلام کی تردید میں، ایک ایک ہزار کی صفحات کی کتاب. ابراہم انکل کے بارے میں تقریباً کوئی بھی نہیں جانتا. ان صاحب نے صرف غزل الغزلات کی تفسیر جو ہے وہ 20 جلدوں میں لکھی اور لمبی لمبی تختی کی 1000 صفحات پر ایک ایک جلد مبنی تھی. تاریخ ہلاکو خان کو جانتی ہے، چنگیز خان کو جانتی ہے، چند اور افراد کو جانتی ہے، لیکن ان افراد کو نہیں جانتی. معلوم یہ ہوتا ہے کہ تاریخ صرف اس آدمی کو جانتی ہے جس نے بنی نوع انسان کے حوالے سے کوئی کام کیا، یا فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا. اگر فائدہ پہنچایا تو ہیلن کیلر کو جانتی ہے، اگر نقصان پہنچایا تو چنگیز خان کو جانتی ہے. تو تاریخ حقوق اللہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی، صرف حقوق العباد کے حوالے سے بات کرتی. تو ہم آج کی موضوع کے اعتبار سے دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا سیدنا مسیح کا تاریخ میں کوئی مقام ہے یا نہیں ہے، یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو چونکہ عقائد کی گفتگو نہیں ہے، صرف تاریخ کی بات ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے حقوق العباد کے لیے یا ہیومن رائٹس کے لیے کوئی کام کیا یا نہیں کیا. اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں 2000 برس پہلے جانا پڑے گا کہ اس وقت سیاسی حالات کیا تھے، مذہبی حالات کیا تھے، لوگوں کے ساتھ کس قسم کا برتاؤ ہو رہا تھا، تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کون سا طبقہ تھا جس کی نمائندگی کی جانا چاہیے تھی اور آپ نے کی یا نہیں کی. زمانے کی تاریخ پڑھنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ 3 گروہ ایسے تھے جن پہ عطاب الہی نازل تھا، اور عطاب الہی سے مراد یہ نہیں ہے کہ پروردگار کی طرف سے، بلکہ پروردگار کے نمائندوں کی طرف سے، یعنی خدا کے بندوں نے جن دوسرے خدا کے بندوں کا جینا دوبھر کر رکھا تھا ان کی طرف اشارہ ہے. ایک گروہ وہ تھا جو کہ حکومت کی طرف سے ٹیکس وصول کرتا تھا، کیونکہ رومیوں کی حکومت تھی اور رومی قطعاً یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم خود ٹیکس وصول کریں اور پبلک کے ساتھ ہمارا لڑائی جھگڑا ہو جائے. اس لیے یہودیوں میں سے کچھ افراد کو انہوں نے نوکر رکھ رکھا تھا جو کہ ٹیکسز وصول کرتے تھے. ایسے افراد کے بارے میں اس زمانے کے جو مولوی صاحبان اور علماء کرام تھے، یہودی ربی، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ غدار ملت ہیں، غدار دین ہیں اور غدار وطن ہیں، کیونکہ غیر ملکی کے ہاتھوں میں اعلی کار بنے ہوئے ہیں، یہ ٹیکس وصول کرتے ہیں. اور چونکہ ٹیکس وصول کرنے کا طریقہ کار یہ نہیں تھا کہ پہلے سے کوئی پرسنٹیج مقرر کر دی جاتی، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ بولی لگتی تھی کہ کون سب سے زیادہ ٹیکس وصول کرتا ہے. اگر ایک آدمی کہتا تھا کہ میں 1 ارب روپیہ وصول کر کے دوں گا، تو ظاہر ہے کہ وہ 1.5 ارب وصول کرتا تھا تاکہ 50,000 اپنے لیے بھی بچا سکے. اگر وہ 50 لاکھ اپنے لیے نہیں بچاتا تو اس نے کوئی کام ہی نہیں کیا، اور اس کا کوئی کھاتا اور حساب کتاب نہیں ہوتا تھا. بس اس کو جو ہے 1 ارب روپیہ دے دینا ہے، اور باقی چاہے جتنے بھی کما لے یا اس کا نقصان ہو جائے، اس کے حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں. تو وہ لوگوں کو دبا کے لوٹتے تھے. دوسری طرف چونکہ وہ غیر ملکی حکومت کے اعلی کار تھے، تو اس لیے غدار وطن بھی گنے جاتے تھے. اور چونکہ مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ کوئی یہودی غیر یہودی کا نوکر بن کے یہودیوں کے خلاف کوئی کام کرے، تو اس لیے غداران دین بھی تھے. یہ وہ طبقہ تھا جن کو گالی کے طور پر جن کا نام استعمال کیا جاتا تھا. کو آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ٹیکس لینے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ آدمی دوسرے لوگوں کو لوٹتا ہے. اور اس کی شہادت کچھ اس طرح سے بھی ملتی ہے کہ سیدنا مسیح نے ایک کہانی کے ذریعے سے یہ بتایا کہ ایک آدمی تھا، اور اس نے یہ کہا کہ صاحب مجھ پر آپ رحم فرمائیے. اور ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ ایک آدمی جس کا نام زکی تھا، اس نے یہ کہا کہ صاحب میں نے جس سے غلط طریقے سے کچھ لیا ہے، میں اسے واپس کرنے کو تیار ہوں، اور میں دگنا بھرنے کو تیار ہوں. تو ظاہر ہے کہ اگر اس نے تگنا کمایا نہیں ہوتا تو دگنا دیتا کہاں سے. تو ظاہر ہے کہ یہ لوگ یہ کام کرتے تھے. ایک طبقہ یہ تھا جس سے کوئی بھی خوش نہیں تھا، نہ عام آدمی نہ مذہبی لوگ. دوسرا طبقہ جس سے لوگ خوش نہیں تھے، وہ عام آدمی تھے جن سے مذہبی لوگ خوش نہیں تھے. آپ اس کی مثال ہمارے ہاں لے لیجئے. ایک آدمی ہے، ہمارے یہاں جس قسم کی شادیاں ہوتی ہیں کہ وہ پہلے جو ہیں وہ سلیم بھائی ہیں اور وہ سلمہ بہن ہے، شادی ہو گئی تو وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، وہ بقول راجہ مہدی علی خان کے کہ کل تک ہم کو بہن کہا اور آج تمنا شادی کی، یہ بھی نہ سوچا شادی کر کے آخر کیا کہلاؤ گے۔ لیکن اگر وہ آدمی غلطی سے کسی دن پرانی عادت کے تحت اپنی بیگم کو سلمہ بہن کہہ بیٹھے، یا بیگم غلطی سے پرانی عادت کے تحت سلمہ بھائی کہہ بیٹھے، تو نکاح قائم رہا یا نہیں رہا؟ ہم ظاہر ہے کہ مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہمیں خود علم نہیں ہے، کتاب عربی میں ہے۔ تو وہاں بھی صورت حال یہ تھی کہ کتاب عبرانی میں تھی اور عام آدمی عبرانی بولتا نہیں تھا، وہ آرامی بول رہا تھا یا یونانی بول رہا تھا یا لاطینی بول رہا تھا، تو انہیں علماء کرام کے پاس جانا پڑتا تھا۔ اس لیے یہ لوگ مذہب کے پابند نہیں تھے، مذہب کے تمام مسائل معلوم کرنے کے لیے ادھر ہی جانا پڑتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیے اخبارات میں ابراب کے مسائل اور ان کا حل والا کالم دیکھیے یا اور دیکھیے، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے لوگوں کے مسائل اسی قسم کے ہوتے ہیں کہ صاحب میں نے کاغذ پہ بیٹھے کچھ لکھ رہا تھا، وہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو طلاق 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 لکھ گیا، کاغذ میں نے جلا دیا، راک اڑا دی، بتائیے بیگم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا طلاق ہو گئی۔ تو لوگ جا کے مسائل پوچھا کرتے تھے، تو علماء کرام کہتے تھے کہ یہ لوگ عام عرس ہیں، ان کی اپنی عبرانی زبان میں جی یعنی زمین کے لوگ ہیں، یہ زمینی لوگ ہیں، ان کا کوئی مذہبی باتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، پروردگار سے ان کا کیا رشتہ قائم ہوگا، عرش مولا کے تو ٹھیکیدار ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ دوسرا طبقہ تھا جو کہ ٹھکرایا ہوا تھا۔ تیسرا طبقہ جو اس معاشرے میں ٹھکرایا ہوا تھا اور آج کل ہمارے معاشرے میں بھی اس کی وہی صورت حال ہے، وہ خواتین کا طبقہ تھا۔ خواتین کے بارے میں اس زمانے میں یہودی ایک دعا مانگا کرتے تھے اور اب بھی مانگتے ہیں، وہ سینگاگ میں مرد افراد یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں عورت نہیں بنایا، تو آج تک وہ یہ کہتے ہیں۔ اور جب عورتوں کی باری آتی ہے یہ کہنے کی تو ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم راضی برضا ہیں، آپ نے جو کچھ بھی ہمیں بنا دیا سو بنا دیا۔ تو عورت بیچاری ٹھکرائی ہوئی تھی معاشرے، اس کو جائیداد میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ پھر عورت کے ساتھ جو ہوتا ہے کہ تا عمر مس فلاں ہے تو پھر ہے مسز فلاں، جب تک شادی نہیں ہوتی تو باپ کے حوالے سے جانی جاتی ہے کہ یہ فلاں کی بیٹی ہے، اس کا اپنا نام کوئی نہیں ہوتا۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو فلاں کی بیگم ہے، اس کا اپنا نام پھر بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس معاشرے میں بھی یہی کیفیت تھی کہ اس عورت کی اپنی کوئی پہچان نہیں، اس کی کوئی ذات نہیں تھی، وہ یا وہ باپ کے حوالے سے جانی جاتی تھی یا شوہر کے حوالے سے، یعنی مرد کے حوالے سے عورت جانی جاتی تھی، عورت عورت کے حوالے سے نہیں جانی جاتی تھی۔ بلکہ اگر آپ کسی کو کسی عورت کا بیٹا کہہ دیتے تو یہ گالی تھی، یعنی یہودیوں کے نزدیک کسی کو ابن مریم کہہ دینا یہ گالی دینے کے برابر تھا کہ یہ ناجائز بچہ ہے، اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، ورنہ باپ کا نام ضرور آتا۔ تو یہ تین طبقے ایسے تھے کہ اگر کوئی ان کی نمائندگی کر جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کا یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کا تاریخ میں کوئی نام ہونا چاہیے۔ تو کیا سیدنا مسیح نے ان طبقات کے لیے کچھ کیا یا نہیں کیا؟ میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ عقائد کی بات نہیں ہے، صرف انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہے، کہ یہ جو طبقات تھے معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے، ان کے لیے آپ نے کچھ کیا یا نہیں؟ ایک گواہی وہ ہوتی ہے جو آدمی خود کہے کہ میں نے یہ کیا، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ دعوے ہوتے ہیں۔ ایک گواہی وہ ہوتی ہے جو اس کے اپنے ماننے والے دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے یہ کیا تھا، میں ان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، کیونکہ عقیدت میں آدمی بہت کچھ کہہ جاتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تیسری گواہی وہ ہوتی ہے جو کہ مخالف کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، ایک اعتراف کے طور پر ہوتا ہے اور ایک الزام کے طور پر ہوتا ہے، اور جو الزام کے طور پر ہوتا ہے میں اسے بہت بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الزام جس آدمی پر لگاتے ہیں اس سے صرف اس آدمی کے بارے میں پتہ نہیں چلتا جس نے الزام لگایا ہے، بلکہ جس کے بارے میں الزام لگایا گیا ہے اس کی صورت حال کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یعنی میرے اوپر اگر کوئی الزام لگائے گا تو یہی کہے گا کہ صاحب یہ جو ہے زکات نہیں دیتا، یا یہ کہے گا بجلی کا بل نہیں دیتا، کنڈا ڈال رکھا ہے۔ میرے بارے میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بینک سے 1 ارب روپیہ لے کے کھا گیا، کیونکہ معلوم یہ ہے کہ مجھے بینک کبھی 1 ارب روپیہ دے گا ہی نہیں، بینک دیتا ہی اسی کو ہے جس کو لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ پہلے یہ ثابت کر دیں کہ آپ کے پاس اتنی جائیداد ہے تو پھر آپ لے لیجئے، نہیں ہے تو کچھ بھی ملتی نہیں۔ تو جس پر آپ کہتے ہیں کہ 1 ارب روپیہ کھا گیا تو آپ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس 1 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ تو الزامات کی بہت بڑی اہمیت ہے تاریخ میں کہ آپ کس پر کس قسم کا الزام لگاتے ہیں۔ سیدنا مسیح پر جو الزامات ہیں وہ الزام یہ ہے کہ یہ کھاؤ پیو ہے، یہ نفلی روزے رکھتے ہی نہیں ہے، کوئی مذہب سے کو دلچسپی دکھائی نہیں دیتی حضرت کو، بس جہاں پہ مل گیا جس نے دعوت کی چلے گئے، یہ ٹیکسز لینے والوں کے بڑے دوست بنے پھرتے ہیں، ان کے پاس جب بھی آؤں معلوم ہوتا ہے ٹیکس لینے والے، انکم ٹیکس والے اور سیل ٹیکس لینے والے اور کسٹم ڈیوٹی والے وہی بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو معاشرہ غدار سمجھتا ہے وہ ان کے پاس آتے ہیں، عورتوں کا جم گھٹا ان کے پاس لگا رہتا ہے، اور وہ خواتین جن کی شہرت کچھ معاشرے میں اچھی نہیں ہے وہ ان کے پاس دکھائی دیتی ہے، بلکہ جہاں تک ہم کسی عورت کو پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ صاحب اس کو عین فیل کے ٹائپ پہ پکڑا گیا ہے، تو یہ حضرت اس سے کہتے ہیں، تو اس کو چھڑانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جو تم نے بے گناہ ہو پہلے وہ اس کے پتھر مارے، اس کو چھڑوا دیتے ہیں، تو وہ ان الزامات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تینوں طبقات جو اس زمانے میں معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے تھے ان تینوں کی آپ نمائندگی کر رہے تھے، اور وہ لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ ان کے پیچھے دیکھو کبھی کسی عالم کو کسی ربی کو چلتے ہوئے دیکھا، یہ عام لوگ جو مذہب سے ناواقف ہیں وہی ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو تینوں طبقات کی آپ نمائندگی کر رہے تھے، جو آدمی حقوق انسانی کی خاطر ایسی نمائندگی کرے کہ اس کی پہچان یہ رہ جائے کہ یہ ٹیکس لینے والوں کا دوست ہے، یہ عورتوں کا ساتھی ہے، اس کے پاس بد کردار خواتین آتی ہیں جن کے پاس کوئی شریف آدمی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، یہ ان کے پاس بیٹھتا ہے، تو یہ گواہی ہے مخالفین کی اس بات سلسلے میں کہ وہ خواتین جنہیں واقعی معاشرے میں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا اور جو کہیں بھی منہ چھپا کے نہیں جا سکتی، منہ چھپا کے جا سکتی تھی، منہ دکھا کے نہیں جا سکتی تھی، وہ آپ کے پاس آتی تھی اور بے محابہ آتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ وہ ذات موجود ہے جو ہمارے اوپر فتویٰ نہیں لگائے گی، ہمارے جرم ہمیں نہیں گنوائے گی کہ تم کتنے برے ہو، بلکہ یہ بتائے گی کہ تم کتنے اچھے ہو سکتے ہو۔ تاریخ میں اس آدمی کا مقام ہے جو آدمی لوگوں کی صرف برائیاں نہیں گنے، ان کے عیوب نہیں گنتا رہے، بلکہ ستار العیوب ہو، ان کے عیوب چھپائے اور ان کے اندر کی جو چھپی ہوئی نیکیاں ہیں انہیں ابھارے، کہ وہ آدمی کہ جس معاشرے میں رہتا تھا وہاں پر ابن مریم کہلانا ایک گالی تھی، لیکن اس شخص نے ابن مریم کو اتنی توقیر بخش دی کہ آج وہ عزت کا لقب بن کے رہ گیا ہے، کہ وہ جو ٹیکسز لینے والے تھے جو حکومت کے تو چمچے سمجھے جاتے تھے لیکن وطن کے غدار سمجھے جاتے تھے، ان میں سے بہت سارے چند ایک افراد کا تذکرہ ملتا ہے جو آئے اور انہوں نے اپنی صلاحیتیں استعمال کی، وہ جو حساب کتاب رکھنے والے تھے انہوں نے وہ حساب کتاب رکھا کہ آپ کیا کہتے ہیں اور کس قسم کی تعلیمات پیش کرتے ہیں، وہ ریکارڈ رکھنے والوں کا اب ریکارڈ محفوظ ہونے کی ہمیں کچھ یقین آنے لگتا ہے، وہ عام آدمی جسے کے بارے میں یہودی لوگ کہتے تھے کہ یہ گناہگار ہے، یہ ان کی ٹیکنیکل ٹرم تھی، اور گناہگار کا مطلب یہ تھا کہ یہ لوگ شریعت سے دور ہیں، شریعت کی پابندی ہی نہیں کرتے، شریعت کے تو کی پیروی کرنے والے تو ہم لوگ ہیں، کہ خلاف شرع تو یوں شیخ تھوکتا بھی نہیں مگر اندھیرے اجالے میں چوکتا بھی نہیں، تو وہ پابندی کرنے والے تھے شریعت کے اور اس کے لیے جواز نکالا کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ کو کوئی غلط کام کرنا بھی ہے تو اس کے لیے بھی ان کے پاس کوئی شرعی جواز ہوتا تھا کہ ہم نے یہ یوں کیا ہے اور یہ کوئی غلط کام نہیں کیا، یہ بالکل صحیح کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شاید میں ایک دفعہ پہلے یہ واقعہ بتا چکا ہوں کہ ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک ربی بیٹھے ہوئے تھے، اتفاق یہ ہے کہ سیٹرڈے کا دن تھا، تو باتیں ہو رہی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ ربی آج تو آپ کے نزدیک سیٹرڈے کو آپ ایک میل سے زیادہ کا سفر نہیں کر سکتے اور آپ یہ ہزاروں میل کا سفر کر رہے ہیں تو یہ تو جائز نہیں ہے، تو وہ قبلہ فرمانے لگے کہ پانی کا سفر کرنے کی اجازت ہے، تو میں نے کہا لیکن یہ پانی کا جہاز نہیں ہے تو ہوائی جہاز ہے، وہ کہنے لگے ہوائی جہاز ہوا کرے لیکن میں تو پانی کا سفر کر رہا ہوں، کہ بھائی آپ کیسے پانی کا سفر کر رہے ہیں، تو آخر جب وہ تنگ آ گئے تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے جب پارلوما کے نیچے انہوں نے پانی کی بھری ہوئی ایک بوتل رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں میں پانی کا سفر کر رہا ہوں، تو شرعی ہیلے ڈھونڈے جاتے ہیں کہ شریعت کی پابندی بھی ہو رہی ہے، خدا کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے اور پبلک کو بھی، عام آدمی چونکہ بےچارا سیدھا سادہ ہوتا ہے وہ اس قسم کے شرعی ہیلے جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ پکڑا جاتا ہے مارا جاتا ہے، تو آپ کے پاس عام آدمی آتا تھا، یہ مذہبی لوگ اگر آتے تھے تو کبھی بحث کرنے کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے تو ضرور آتے تھے لیکن آپ کے پیروکاروں میں زیادہ تر شامل نہیں تھے، تو جو آدمی عام آدمی کو اتنا متاثر کر لے اور ان کے حقوق کی خاطر لڑے اور یہاں تک لڑے کہ اگر وہاں کے علماء کرام کو یہ کہنا پڑ جائے کہ صاحب اگر اس کی تعلیم اسی طرح سے جاری رہی اور پبلک اس کے پاس اسی طرح سے آتی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے جب حکومت وقت ہمارے خلاف ایکشن لے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ سارے لوگ مارے جائیں ایک آدمی کو مار دیا جائے، نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی، تو آپ نے اس پبلک کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا زیادہ آئیڈینٹیفائی کیا تو کیا آپ کا مقام تاریخ میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ واضح طور پر آپ کسی کو بھی یاد رکھیں اور کسی کو بھی بھول جائیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ہم ان بزرگان دین کو انسانیت کے حوالے سے یاد رکھیں تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ مذہبی طور پر تو میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے بزرگ ہیں میرے نہیں ہیں، لیکن انسانیت کے حوالے سے اگر میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کے بزرگ ہیں اور میرے نہیں ہیں تو میں نے خود ہی یہ تبصرہ کر کے اپنے آپ کو دائرہ انسانیت سے نکال دیا ہے۔ تو اگر ہم انسانیت کے حوالے سے دیکھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انسانوں کی نمائندگی کی اور ان معاشروں کی نمائندگی کی جو کہ سب سے زیادہ پسے ہوئے تھے۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ ایک محترمہ ہے، ان کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، وہ خواتین کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ فرعون نے یہ حکم دیا کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے ہی ان کا گلا دبا دیا جائے، کیونکہ ان سے بغاوت کا اندیشہ تھا۔ لیکن جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پہلا باغی کون تھا۔ جب اس نے یہ حکم دیا اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کے یہاں اب بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کے دوسرے دائیوں کو بلایا اور کہا کہ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ ان کا گلا دبا دینا، تم کیوں نہیں دباتی ہو؟ تو معلوم ہوتا کہ فرعون کا حکم کا انکار کرنے والا پہلا شخص مرد نہیں تھا، عورت تھی۔ پھر ان کی والدہ نے ان کو اٹھا کے سمندر کے دریا کے حوالے کر دیا اور اس بچے کو مارا نہیں، پروردگار کے حوالے کیا۔ تو فرعون کی مخالفت کرنے والے پہلے حضرت موسیٰ نہیں ہے، مرد نہیں ہے، بلکہ ان کی والدہ ہے، ایک عورت ہے۔ اور ان محترمہ نے یہ کہا کہ اگر فرعون میں تھوڑی سی عقل ہوتی تو لڑکوں کو نہیں مرواتا، لڑکیوں کو مرواتا، لیکن اس پاگل کا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں۔ اسی طرح سے جب حضرت حوا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب شیطان نے ان کو بہکایا، تو دیکھو عورت کو بہکا دیا، مرد کو نہیں بہکایا۔ اور بات یہ ہے کہ مرد کو بہکانے کے لیے تو وہ عورت ہی کافی تھی، لیکن عورت کو بہکانے کے لیے شیطان چاہیے تھا۔ تو یہ اس کے قوی ہونے کی دلیل ہے، کمزور ہونے کی نہیں۔ لیکن معاشرے نے انہی حوالوں کو، مذہب نے انہی حوالوں کو عورت کی کمزوری کے لیے استعمال کیا، اور آپ نے اس صنف کو جس کو کمزور سمجھا جاتا تھا اپنے ساتھ رکھا۔ بلکہ آپ آخر میں دیکھیے کہ جب آپ کی زندگی کا اختتام ہو رہا ہے تو اس وقت آپ کسی مرد کی بات نہیں کر رہے، بلکہ اپنی والدہ کے لیے کہتے ہیں اپنے ایک صحابی سے کہ ان کو گھر لے جانا، آج سے یہ تمہاری والدہ ہے۔ تو عورتوں کے حقوق آپ کو آخر تک یاد تھے، یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ جو صحابہ کرام جو مرد ہیں وہ سارے بھاگ جاتے ہیں، لیکن خواتین کے بارے میں شہادت موجود ہے کہ وہ دور سے کھڑی دیکھ رہی تھی کہ انہیں کہاں دفن کیا گیا ہے، انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیونکہ عورت جتنی وفادار ہوتی ہے مرد اتنا وفادار کبھی نہیں ہوتا، اور آپ اس بات کو جانتے تھے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو گھر سے والدہ نے وفاداری کی تعلیم دی ہے تو پھر آپ وفادار رہیں گے۔ تو پہلی تعلیم بے وفائی کی یا وفا کی عورت ہی دیتی ہے، ہاں ان کے حقوق کی خاطر بھی لڑے، اور آپ نے وہ بدنامی بھی مول لے لی کہ وہ خواتین جن کی شہرت کوئی اچھی نہیں ہے، جن کا کردار کوئی اچھا نہیں ہے، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتی ہے، لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ قبول ہے، آخر خدا جب انہیں نہیں ٹھکراتا تو میں کون ہوتا ہوں ٹھکرانے والا۔ یا دوسرے الفاظ میں آپ نے یہ کہا کہ خدا بھی اگر انسانوں کو دیکھتا ہے تو مذہب کی نقطہ نظر سے نہیں دیکھتا، انسانی حوالے سے دیکھتا ہے کہ آپ کا انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ اگر انسانوں کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک ہے تو پھر آپ اچھے انسان نہیں، پھر آپ اچھے عیسائی بھی ہیں، اچھے مسلمان بھی ہیں، اچھے یہودی بھی ہیں۔ لیکن اگر آپ انسانوں کے ساتھ آپ کا اچھا سلوک نہیں تو آپ چاہے کتنے اچھے عیسائی کیوں نہ ہو آپ قطعاً عیسائی نہیں ہیں، کیونکہ آپ جب انسان نہیں ہیں تو آپ عیسائی بھی نہیں ہو سکتے، آپ مسلمان بھی نہیں ہو سکتے، آپ یہودی بھی نہیں ہو سکتے، آپ ہندو بھی نہیں ہو سکتے۔ مذہب لوگوں کو حقیقتاً نہ عیسائی بنانے کے لیے آیا تھا، نہ مسلمان بنانے کے لیے، نہ یہودی بنانے کے لیے، نہ ہندو بنانے کے لیے، بلکہ آدمی کو انسان بنانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن وہی بات سب بھول گئے، اور اب تک لوگوں کو شکایت یہی ہے غالب کی طرح سے کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو آپ نے چونکہ انسانیت کا درس دیا تو اس لیے آپ کا تاریخ میں مقام ہے، اور انسانیت آپ کا یوم ولادت بناتی ہے، صرف عیسائی نہیں۔ اگر کسی کی یوم ولادت صرف اس کے مذہب کے پیروکار مناتے ہیں تو اس کی مذہبی حیثیت ہے، انسانیت کے حوالے سے نہیں ہے۔ لیکن اگر پوری دنیا بنا رہی ہے تو پھر انسانیت کے حوالے سے ہے، تو آپ کا انسانیت کے حوالے سے چونکہ ایک مقام ہے اس لیے آپ کا تاریخ میں بھی مقام ہے، اس لیے تاریخ میں آپ کا تذکرہ آتا ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیے ہوتے، یہ بدنامی مول نہیں لی ہوتی انسانیت کی خدمت کرنے کی اور انسانی حقوق کی خاطر لڑنے کی، ہیومن رائٹس کے آپ چیمپئن نہیں ہوتے، تو ظاہر ہے کہ پھر آج انسانیت آپ کو بھول چکی ہوتی۔ تو جب کبھی آپ یہ کرسمس مناتے ہیں، عید میلاد المسیح مناتے ہیں، اس حوالے سے دیکھیے، مذہب کے حوالے سے نہیں، انسانیت کے حوالے سے، کیا آپ نے معاشرے کے جن ٹھکرائے ہوئے طبقوں کو اپنے سینے سے لگایا، کیا ہم بھی انہیں سینے سے لگاتے ہیں؟ یہ ہمارے یہاں تفریق ہے اور ہم مذہب کی بنیاد پر تفریق کرتے ہیں کہ اگر اپنے مذہب کا ہے آدمی تو ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی کرتا ہے بہت اچھا ہے، کیا رہے تو عیسائی جنت میں تو جائے گا، یا آپ اس کو جنت میں جانے سے صرف اس لیے روک دینے کے لیے تیار ہیں کہ وہ انسانیت کو اس سے بہت بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر ایسا شخص جنت میں چلا گیا جس نے انسانیت کو یہاں نقصان پہنچایا ہے، تو وہ جنت کو بھی جہنم بنا کے رکھ دے گا۔ تو جو یہاں انسان نہیں وہ وہاں بھی انسان نہیں بنے گا، اور جو یہاں دنیا لوگوں کی جہنم بنا کے رکھ دیتا ہے اس کو جنت میں کوئی بھی نہیں جانے دے گا، وہ چاہے کتنے اچھے خواب کیوں نہ لکھ پہ رہے، کیونکہ وہ جنت کو بھی جہنم بنا کے رکھے گا۔ اور پھر ہم اپنے اپنے دامن میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا آج جو ہم مسیح کا یوم ولادت بنا رہے ہیں، اس عقیدت کو چھوڑ کے کیا انسانیت کے حوالے سے ہمارا کوئی کام ایسا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی الزام یہ لگا دے کہ صاحب یہ لوگوں کے حقوق کی خاطر لڑتا ہے، وہ لوگ جنہیں معاشرہ رد کرتا ہے یہ ان کو قبول کرتا ہے، ہمارے اوپر کوئی یہ الزام نہیں لگاتا، ہمارے اوپر وہ الزامات لگتے ہیں جو نہیں لگنا چاہیے، اور جو الزام لگنا چاہیے جو بہت ہی شرف کا مقام ہے وہ الزام ہم پہ نہیں لگتا۔ تو ہمیں پھر ایسی صورت میں یہ طے کر لینا چاہیے کہ اب تک ہم نے بہت حماقت کر لی، اگر اگلی دفعہ تک کے لیے، اگلے سال تک کے لیے ہم انسانیت کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں یہ عیدیں ویدیں بھی منانا چھوڑ دینا چاہیے، پھر ہمیں کرسمس منانے کا، عید میلاد المسیح منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ہم ڈرامے بازی اور منافقت چھوڑ دیں تو اچھا ہے، یہ مذہب کے نام پر منافقت جب تک جاری رہے گی اس وقت تک یہی کچھ ہوتا رہے گا کہ جب ہم یہاں بیٹھے ہوں گے تو ہم مذہب کی بات کریں گے، اور جب چرچ سے باہر نکلیں گے تو پھر اس کے بعد معلوم ہوگا کہ خدا ہے ہی نہیں۔ پھر ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم لوگوں سے، مذہب کے ماننے والوں سے، یہودی تھے، ہم لوگوں سے بہتر دہریا ہے، دہریا کہتا ہے خدا نہیں ہے اور ساری عمر زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے خدا ہو، اور ہم لوگ خدا کو ماننے والے اتوار کے اتوار یا ہفتے کے ہفتے جاتے ہیں کوئی چرچ میں، کوئی سنیگاگ میں، کوئی جمعے کے دن مسجد میں، اور ہم یہ وعدہ کہتے ہیں کہ خدا ہے، اور جیسے ہم مسجد سے یا سنیگاگ سے یا چرچ سے باہر قدم رکھتے ہیں ہم فوراً کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی حماقت کر کے آئے، جھوٹ بول کے آئے، اور باقی چھ دن ہم اس بات میں صرف کر دیتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ جھوٹ تھا، سچ یہ ہے کہ خدا نہیں ہے۔ تو ہم سے بہتر تو وہ ہے، ہم نہیں۔ تو کیا اس حوالے سے اگر آپ مسیح کی ولادت مناتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کی خاطر کوئی کام کیا، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ مذہب کے حوالے سے بات کرتے تو پھر بھائی میں تو کچھ نہیں کہتا، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کے ہم مذہب ہیں وہ آپ کے حامی ہوں گے، جو نہیں ہے وہ حامی نہیں ہوں گے، انسانیت کے حوالے سے سارے آپ کے حامی ہوں گے، اور اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں، صرف دعوے کر رہے ہیں یا کوئی دلیل بھی رکھتے ہیں عملی طور پر، اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم سب کچھ بھول جائیں، پھر ہم یہ وعدہ کریں اپنے آپ سے اور ایک دوسرے سے کہ اگلی دفعہ، اگر اگلی دفعہ تک ہم انسانیت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، انسانی حقوق کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو سینے سے نہیں لگا سکتے، ان کے ساتھ ہم دردی کا اظہار نہیں کر سکتے، تو پھر اگلی دفعہ ہم قطعاً عید میلاد المسیح نہیں منائیں گے، پھر اگلی دفعہ کرسمس سے نہیں ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں اور واقعی ہم کچھ کریں، کسی پر ظلم ہوتا دیکھیں، یہ مت دیکھیں کہ صاحب وہ آپ کا مذہب کا ماننے والا ہے یا نہیں، اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے، اور جس پر بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف احتجاج کریں، تو پھر ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم آئیں اور ہم کہیں کہ ہاں اب ہم عید میلاد المسیح بنا سکتے ہیں، اب ہمیں خوشی کا مقام ہے، ورنہ نہیں۔ بدقسمتی یہی ہے کہ جتنی زیادہ منافقت پائی جاتی ہے دنیا میں، اس میں سے صرف 99% نہیں بلکہ 100% کٹھے کا مذہبی لوگوں نے لے رکھا ہے۔ منافقت ہوتی ہی مذہب میں ہے، باقی نہیں ہوتی، باقی جگہ تو یا تو سودے بازی ہوتی ہے، یا تجارت ہوتی ہے، یا دکانداری ہوتی ہے، یا بالکل دیانت ہوتی ہے۔ مذہب میں منافقت ہوتی ہے کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ، کہنا یہ کہ مسیح نے انسانوں کی خاطر یہ کچھ کیا اور تمام عمر یہ گزار دینا کہ انسانوں کے خاطر کچھ بھی نہیں کرنا اور کسی پہ ظلم ہو جائے تو کہنا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بھائی ہم اس معاملے میں بول نہیں سکتے، بات یہ ہے کہ تو حکومت کا مسئلہ ہے، وہ جانے اور ہم وہ جانے، اور پھر ہمارا اس طبقے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، زبردستی کہ ہم کیوں پنگے لیتے رہے، پھر ہم اس وقت اس قسم کی جو منافقت سے کام لیتے ہیں تو اس سے ہم جان چھڑا لیں۔ تو خدا کے لیے اگر واقعی آپ کو مسیح سے کوئی مناسبت ہے پیروکار ہونے کی حیثیت سے، یا اس حوالے سے کہ آپ چونکہ تمام انبیاء کرام کو مانتے ہیں لہذا وہ بھی اس زمرے میں شامل ہے، آپ انہیں بھی مانتے ہیں، اس حوالے سے تو تب بھی یہ ہے کہ پھر ہم پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ ہم انسانیت کے حوالے سے، حقوق العباد کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے کوئی بات کریں، نہ اس میں مذہب کی تفریق ہو، نہ اس میں جنس کی تفریق ہو، نہ اس میں رنگ کی تفریق ہو، نہ اس میں زبان کی تفریق ہو، کہ مظلوم ہمیشہ مظلوم ہوتا ہے، کوئی بھی مظلوم ہو اور کہیں کا بھی مظلوم ہو، ہر ایک کا خون کا رنگ ایک جیسا ہوتا ہے، اور ظالم کہیں کا بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کا بھی خون ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اس معاملے میں فطرت کوئی تفریق نہیں کرتی، یہ تفریق ہماری اور آپ کی ہے۔ تو آئیے اب یہ وعدہ کریں کہ ظالم کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، ہم اس کو ظالم کہیں گے، اور مظلوم کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا کسی بھی ملک سے تعلق ہو، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی اس کا رنگ ہو، ہم اسے مظلوم کہیں گے۔ اگر ہم مظلوم کے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اس کو مظلوم تو کہہ سکتے ہیں، اگر آپ ظالم کا ہاتھ نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو ظالم تو کہہ سکتے ہیں، اتنی ہمت تو پیدا کریں کہ ظالم کو ظالم کہیں اور مظلوم کو مظلوم کہیں، اور اگر ہم میں یہ بھی ہمت نہیں ہے تو پھر سچی بات یہ ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ انسانیت کے حوالے سے پھر ہم انسان ہی نہیں۔ تو آئیے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اس معاملے میں کم از کم منافقت کا ثبوت نہیں دیں گے، اور ظالم کو ظالم کہیں گے اور مظلوم کو مظلوم کہیں گے، اور صرف اپنے حقوق کی خاطر نہیں لڑیں گے، دوسروں کے حقوق کی خاطر لڑیں گے اور اپنے فرائض کی خاطر لڑیں گے۔ ہر آدمی کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، وہ چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اور تمام لوگ قابل احترام ہیں، چاہے ان کا کوئی بھی رنگ ہو، کوئی بھی زبان ہو۔ جب تفریق آپ مذہب کے نام پر کرتے ہیں، رنگ کے نام پر کرتے ہیں، زبان کے نام پر کرتے ہیں، قومیت کے نام پر کرتے ہیں، تو آپ ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن انسانیت کی بات نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانیت کا کوئی رنگ نہیں، انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہے، انسانیت کی کوئی زبان نہیں ہے۔ اگر انسانیت کی زبان ہے تو وہ محبت کی زبان ہے، اگر انسانیت کا کوئی رنگ ہے تو وہ کالا اور گورا نہیں ہے، بلکہ وہ رنگ بھی محبت کا رنگ ہے۔ تو ہم اس طرح سے اگر بات کریں اور یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہم مسیح کو مانتے ہیں، ہمارا مسیح سے تعلق ہے، ہمارا دوسرے بھی ان تمام افراد سے تعلق ہے جنہیں بنی انداو انسان کی خاطر اور ان کے حقوق کی خاطر مصیبتیں جھیلی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اس کا نام عیسیٰ ہے یا اس کا نام نیلسن منڈیلا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو آدمی بھی اپنے حقوق کی خاطر لڑ رہا ہے اور اقلیتوں کے حقوق کی خاطر لڑ رہا ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سبق سیکھ گئے تو پھر سچی بات ہے کہ پھر مسیح بھی ہماری سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن اگر ہم مذہب کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے تو پھر کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شکریہ۔